ملت اسلامیہ پاکستان، قائد ملت اسلامیہ پاکستان، الحاج حافظ محمد اعظم طارق، الحاج حافظ محمد اعظم طارق، نعرہ تکبیر، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم،
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نهاية ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، توحید و سنت کے علم بردارو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیو، ملت اسلامیہ کے جانباز کارکنو، 20 ستمبر 2003 کی تاریخ سے شروع ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس 21 ستمبر کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. یقیناً آپ حضرات نے انتظار کی زحمت گوارا فرمائی، لیکن اگر تاخیر ہوئی ہے تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. برادر عزیز، مولانا عالم طارق صاحب صحیح بیان فرما رہے تھے، کئی کئی راتیں گزر جاتی ہیں، سو کر نہیں دیکھا ہوتا. گزشتہ شب ہم قریباً 3:30 بجے چیچا وطنی میں جلسہ سے فارغ ہوئے، اسی وقت سفر کیا، فجر کے بعد لاہور پہنچے. جو وہاں ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کر کے اکاڑا گئے، لاہور سے چلے مغرب پڑھ کر. 2 گھنٹوں کا سفر کر کے اکاڑا میں آ کر خطاب کیا، پھر اکاڑا سے دوبارہ لاہور میں گئے، بہت ضروری میٹنگ تھی، کچھ ذاتی نجی قسم کی مصروفیات بھی تھی. پھر لاہور جا کر لاہور سے ہم قریباً 12 بجے کے لگ بھگ وہاں سے نکلے ہیں، اور یوں اڑتے ہوئے آپ حضرات کے پاس پہنچے ہیں. آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب گاڑی رات کے وقت تیز چلائی جا رہی ہو تو آدمی کو اعصابی طور پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن صرف یہ احساس تھا کہ آپ حضرات اتنے شوق و ذوق کے ساتھ وہاں جمع ہیں، کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار، ہزار ہزار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے خیریت و عافیت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. آگے بھی سفر اسی طرح ہی ہے، آگے جس ضلع میں جانا ہے اس ضلع میں پابندی ہے، اور پابندی میں پہلے بھی توڑ چکا ہوں، اب بھی توڑنا ہے. ان ساتھیوں کا تقاضا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں ہی آ جائیں. میں نے ان سے کہا ہے نہیں، پابندی دن کے اجالے میں توڑیں گے. ظہر کے بعد خطاب بھکھر میں ہے، اور رات کو پھر ٹبہ سلطان وہاڑی سے آگے ہے. اسی طرح ہر روز یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. پرسوں صبح کشمیر میں ہے، رات کو اسلام آباد میں ہے، اس سے اگلے دن گوجرانوالہ میں ہے، اس سے اگلی صبح کراچی میں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود نہیں، صرف ان ساتھیوں کی دلجوئی مقصود ہے جو بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. موبائل پہ فون پہ فون آ رہے تھے، کب آؤ گے، اتنی دیر ہو گئی، ابھی تو میں لاہور جا رہا تھا. میں نے ان سے کہا فکر نہ کرو، میں لاہور سے باہر ہوں، اب یہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں لاہور سے باہر جا رہا ہوں یا آ رہا ہوں. میں نے کہا فکر نہ کر, کبھی لاہور سے نکلا ہے, میں نے کہا لاہور سے میں باہر ہوں, آپ بے فکر ہو جائیں. اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا ابھی تو ہم لاہور میں داخل نہیں ہوئے, ان کا یہ حال ہے ابھی لاہور ٹھہر رہے ہیں پھر لاہور سے نکل رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ اور صحابہ کے نام کی برکت ہے. ہم بزرگوں کی برکات کو اور صحابہ کرام کی برکات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکات اور صدقے کے طفیل الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے. سامعین عظیم وقار, مجھے آپ حضرات کے سامنے اب میرے خیال میں معراج کے عنوان پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. عظمت قرآن کانفرنس ہے, صاحب قرآن کو خالق کائنات نے معراج کی رات کیسی عظمتوں سے نوازا, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. اتنی قربتیں عطا کی خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو, اتنی قربتوں سے نوازا اپنے محبوب کو, فکان قاب قوسین او ادنا, محب و محبوب کے درمیان میں, ساجد و مسجود کے درمیان میں, خالق و محبوب کے درمیان, خالق و مخلوق کے درمیان میں, خدا اور مصطفیٰ کے درمیان میں بس دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. دوستو یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ خلاق عالم نے اپنے پیغمبر کو معراج کی شب جہاں اور بڑی عظمتوں سے نوازا, اللہ نے اس معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کی امامت اور انبیاء علیہ السلام سے اس اقرار سے بھی نوازا, اس وعدے کی تکمیل کا موقع بھی مرحمت فرمایا جس وعدے کے ایفا کا وعدہ کر کے وہ عالم ارواح میں اللہ سے آئے تھے. یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا, جنت کے نظارے دیکھے, اور آپ نے جنت میں جہاں اور بڑی چیزوں کو دیکھا وہاں جنت میں اپنے صحابہ کے محلات کو بھی دیکھا. وہاں جنت میں اپنے صحابہ کے جوتوں چلنے کی آہٹ کو بھی سنا. پوچھا جبریل یہ کون میرے آگے آگے چل رہا ہے, جواب دیا اللہ کے محبوب یہ تو بلال ہے جو مدینے کی مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے, آہٹ آسمانوں پر پہنچی ہوئی ہے. دوستو یہ عظمت مصطفیٰ ہے, اور خلاق عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانسار بھی ایسے عطا فرمائے, ایسے جانسار و حقدار, ایسے وفادار ساتھی آج تک نہ پہلے کسی کو ملے ہیں نہ قیامت تک کسی کو حاصل ہوں گے. ایک ایک ہیرا تھا جو چنا ہوا تھا, ایک ایک موتی تھا جس کا انتخاب خالق کائنات نے کیا. لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے, تم کیا جانتے ہو کہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ مکہ فتح کے موقع پر ابو سفیان ایمان لائے, ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ کا عرصہ نہیں گزرا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حنین اور طائف کے میدان میں جا رہے ہیں. دشمن کا تیر آیا, آنکھ میں لگا, آنکھ نکل کر باہر آ گئی. اس آنکھ کو اٹھا کر ہتھیلی پہ رکھا, رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگیں تو میں نے کفر کے دور میں بھی لڑی ہیں مگر یہ صدمہ کبھی نہیں پہنچا. آج اسلام کے لیے میدان میں آیا ہوں, آنکھ میں تیر لگا ہے, باہر آ گئی ہے. حضور نے آنکھ کو دیکھا, فرمایا ابو سفیان اگر چاہو تو اللہ کا نام لے کر آنکھ تمہارے چہرے پہ رکھ دوں گا, دوسری آنکھ سے بھی زیادہ چمکدار بن جائے گی, اور اگر چاہو میں دعا کرتا ہوں کل اس آنکھ کے بدلے میں جنت میں آنکھ عطا ہو جائے. جب حضور نے جنت کی آنکھ کا وعدہ کیا, اٹھا کر اس آنکھ کو زمین پہ دے مارا, عرض کیا اللہ کے رسول اب یہ آنکھ دنیا میں نہیں چاہیے, بس آپ نے وعدہ کیا ہے, دعا کر دیجئے کل قیامت کو جنت میں آنکھ عطا ہو جائے. اور کوئی آدمی ہوتا اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو کیا کہتا, اجی کس نے جنت دیکھی, ابھی ابھی میری آنکھ واپس لوٹا دے. سیدنا سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ شخصیت ہے جو حدیبیہ کے میدان میں کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے اور معاہدہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہیل ابن عمر ڈٹ گیا, کہنے لگا نہیں, ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے, بسمک اللہم یہی لکھو. آگے حضور نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے قریش کے ساتھ ہے. ڈٹ گیا, کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو لڑائی کیسی تھی. رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھو. حضور نے حضرت علی سے فرمایا کاٹ دو رسول اللہ. عرض کیا میں کیسے کاٹ سکتا ہوں, فرمایا میرے سامنے لاؤ. آپ نے وہاں پر قلم پھیر دی, محمد ابن عبداللہ لکھ دیا گیا. معاہدہ مرتب پا رہا تھا, اس دوران میں کیا ہوا, سہیل ابن عمر نے ایک شرط پیش کی کہ آج کے بعد ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا, اگر کوئی شخص عام میں سے اپنے آبا و اجداد کے دین پر واپس لوٹ آئے ہم اس کو پناہ دیں گے, آپ واپس نہیں مانگیں گے, اور اگر ہم میں سے کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے آپ اسے واپس کریں گے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ سہیل ابن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل, جو بیڑیاں کٹوا کر اسی طرح زنجیریں پاؤں میں پہنی ہوئی تھی, ہاتھوں میں ڈری ہوئی تھی, گرتے پڑتے مکہ سے بھاگ کر حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ کے پاس پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے دیکھا خوش ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل آ گیا ہے, اب ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے. سہیل ابن عمر ڈٹ گیا, اس نے کہا نہیں میرا بیٹا واپس جائے گا. حضور نے فرمایا ابھی تو معاہدہ ہی طے نہیں ہوا, تو منت والی بات ہماری طرف سے مان, ابو جندل کو واپس نہ لے جا. اس نے کہا میں معاہدہ ہی نہیں کرتا. یہاں تک حضور نے فرمایا چلو معاہدہ کرو, ابو جندل کو تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں. حضرت ابو جندل کی بیڑیاں پہننے کی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے پاؤں سے خون رس رہا تھا, جسم زخمی زخمی تھا, اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے مسلمانوں مجھے پھر اس ظالم درندے کے ساتھ واپس بھیج رہے ہو, مگر مسلمان تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, مگر رسول اللہ نے فرما دیا ہے اب زبان سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا ابو جندل چلے جاؤ, کوئی بات تمہارے لیے راستہ نکالے گا. پھر فتح مکہ ہوا, فتح مکہ کے موقع پر سہیل ابن عمر نے اکبر عکرمہ ابن ابی جہل نے مل کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے شرارت کی, مگر مسلمانوں کی یلغار کی تاب نہ لا سکتے ہوئے وہاں سے بھاگا, گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا. اپنے بیٹے سے کہا, جاؤ ابو جندل آج میرے لیے حضور سے معافی مانگ لے کر آؤ. حضرت ابو جندل آئے, عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے باپ کے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ فرمایا, ابو جندل میں تیری وجہ سے تیرے باپ کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. میں نے بیان کچھ اور کرنا ہے. مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد کیا کیا؟ جنگ یرموک میں گئے. یرموک کئی دن تک یہ جنگ جاری رہی رومیوں سے, کئی دن تک یہ مسلسل جنگ رہتی, صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی. دونوں لشکر واپس آ جاتے, پھر صبح کو اٹھ کر گھمسان کا رنگ برسا, پھر واپس آ جاتے, پھر صبح کو اٹھ کر لڑائی شروع ہوتی, پھر واپس آ جاتے. لڑائی کے ابتدائی دنوں میں دشمن کا 60,000 کا لشکر آگے آیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, خالد اس 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے بڑے کتنے دستے چاہیے, کتنی فوج درکار ہے؟ عرض کیا, آج تو میرا جی چاہتا ہے اس 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 10 آدمی مجھے آپ عطا فرمائیں, صرف 10 آدمی. آپ فرماتے ہیں, خالد کیا کہہ رہے ہو؟ بڑھتے بڑھتے. فرمایا, جی اب اس سے زیادہ نہیں, وہ 60,000 ہے, مجھے 60 آدمی دے دیں, میں 60 آدمی ساتھ لے کر انشاءاللہ 60,000 کا مقابلہ کر لوں گا. وہ جو چنے ہوئے, وہ جو چنے ہوئے, وہ جو چنے ہوئے, چنے
اسلامیہ مولا محمد آدم سارے ملت اسلامیہ مولا محمد آدم سارے آدم
سیری
عنوان
بھی تو دے.
وہ جو چنے ہوئے 60 صحابہ کرام تھے, ان میں ایک حضرت سہیل ابن عمر بھی تھی. یہی سہیل ابن عمر جو اسلام کے مخالف ہے تو آپ کو صفے اول میں نظر آتا ہے, آج علمدار اسلام بن گیا ہے تو 1,000 کے مقابلے میں اکیلے جا رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 6 مسلمان گرفتار ہوئے, 10 مسلمان شہید ہوئے, اور 60,000 کا لشکر میدان میں 7,000 لاشیں پھینک کر 7,000 قیدی دے کر واپس مار لیا. اور پھر جنگ یرموک کے انہی میدانوں میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ سہیل ابن عمر زخمی ہو کر بے ہوش پڑے ہیں. زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والا جب پہنچا, اس کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی پانی مانگ رہا ہے. جب آگے پہنچا تو سہیل ابن عمر تھے, مشکیزہ منہ پہ رکھا. ایک اور زخمی نے آواز دی پانی, کہنے لگا میں پانی نہیں پیوں گا, پہلے اس زخمی کو جا کر پانی پلاؤ. جب مشکیزہ لے کر وہاں پہنچے, ایک اور کی آواز آئی پانی, کہنے لگے میرا مسلمان بھائی پانی مانگ رہا ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, پہلے اسے پانی پلاؤ. یہ پہلا شخص جو پانی پینے سے انکار کرتا ہے سہیل ابن عمر ہے, وہ دوسرا شخص جو پانی پینے سے انکار کرتا ہے عکرمہ ابن ابی جہل. ابو جہل کا بیٹا ہے, آج دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا ہے. اب کیفیت یہ ہے, جہاں بلب ہے پیاس کی شدت ہے مگر خود پانی پینے کو تیار نہیں. فرماتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ گا پھر پڑھوں گا. یہ ہے صحابیت کا رنگ, یہ ہے صحابیت کا جو اصل میں بتانا چاہتا تھا کہ رنگ کیسے چڑھتا ہے. ابو جہل کے بیٹے پہ کیسے رنگ چڑھا, سہیل ابن عمر پہ کیسے رنگ چڑھا, ابو سفیان پہ کیسے رنگ چڑھا, اور ان لوگوں پہ رنگ چڑھ گیا. اور تو کہتا ہے اس معاویہ پہ رنگ نہیں چڑھا, اس معاویہ پہ رنگ نہیں چڑھا جس معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ یہ شرف حاصل ہے. بڑے بڑے سردار فتح مکہ کے دن ایمان لائے, اور جانتے ہو حضرت معاویہ کب ایمان لائے؟ حدیبیہ کے میدان سے جب رسول اللہ واپس چلے گئے, اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے, عمرہ ادا کرنے کے لیے حضور آئے تھے. مکہ کے مشرکوں نے مکہ خالی کر دیا تھا, 3 رات ٹھہرنے کی اجازت تھی. ایک رات کو چوری چوری گھر سے نکل کر امیر معاویہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ابو سفیان اسلام کا دشمن ہے، میری ماں اسلام کا دشمن، اسلام کی دشمن ہے، میرا سارا خاندان اسلام کا دشمن ہے، کیا ہوا میں نو عمر ہوں مگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جب مکہ فتح ہوا آپ نے فرمایا معاویہ اب تم مکہ میں نہ رہو، میرے ساتھ مدینہ میں چلو، میرے ساتھ مدینہ میں چلو، تم میرے رازدان بن گئے ہو، میرے ساتھ رہا کرو۔ حضور پہ وہی نازل ہوتی، حضرت معاویہ کو بلایا جاتا، بیرون ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے جاتے، حضرت معاویہ کو بلا کر خط لکھائے جا رہے ہیں، حضور سفر کر رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، پیچھے حضرت معاویہ سوار ہیں۔ حضور نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے وجود سے لگ رہا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میرا سینہ اور پیٹ لگ رہا ہے۔ حضور نے دعا دی اے خدا معاویہ کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دے، معاویہ کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دے۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے رہتے تھے بیمار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ نے وہ پانی والا برتن اٹھایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا آپ کا وضو کرانا چاہتا ہوں، آپ وضو بھی فرما رہے ہیں، نگاہ اٹھائی ایک بات فرمائی، پھر وضو کر رہے تھے نگاہ اٹھائی دوسری بار فرمایا۔ روایتوں میں آیا ہے ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے رسول اللہ نے تین مرتبہ کہا، کیا کہا؟ فرمایا معاویہ خدا تجھے حکومت دے گا، عدل و انصاف سے کام لینا، اگر خدا تجھے حکومت دے دے عدل و انصاف سے کام لینا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں مجھے اس دن سے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، رسول اللہ کی زبان سے دعا نکل گئی ہے، اب حکومت مجھے آ کر رہے گی، مل کر رہے گی۔ آپ کو حضرت معاویہ کی حکومت اور انداز حکمرانی پہ اعتراض ہے؟ امیر معاویہ کو حکومت رسول اللہ کی دعا کے نتیجے میں ملی۔ دنیا میں بڑے بڑے عاشق دیکھو گے، بڑے بڑے عاشق صادق دیکھو گے، خدا کی قسم آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو ہم لوگ فراموش کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جہاں بھی کسی کو پتا چلتا فلاں صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، آپ کے جسم اطہر کے، آپ کی داڑھی کے، آپ کے سر کے بال اس کے پاس ہیں، یا کسی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہیں، کوئی کسی کے پاس آپ کا قمیض ہے، فوراً خود اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میں آیا ہوں، یا تو مجھے زیارت کرا دو اور یا مجھے عطا دے دو، تم اپنی ضروریات بتاؤ، میں اپنی جیب سے تمہاری ضروریات بھی پوری کرتا ہوں، اور جتنا چاہو گے میں ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ کے بال مبارک اگر تمہارے پاس ہے تو مجھے دے دو۔ جب اس دنیا سے جا رہے تھے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا فلاں جگہ پر میرا صندوق پڑا ہے، وہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ صندوق کی کمر میں سویا ہوا ہے، رسول اللہ کے منہ مبارک ساتھ لے کر سویا ہوا ہے، رسول اللہ کے وجود کے کپڑے ساتھ لے کر سویا ہوا ہے، رسول اللہ کے ناخن مبارک آنکھوں پہ لے کر سویا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں جی روایتیں آتی ہیں، آپ ان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ امیر معاویہ تو دور کی بات ہے، جن کی روایتوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو حضرت صدیق اکبر ہی کو نہیں مانتے، وہ تو حضرت فاروق اعظم ہی کو نہیں مانتے۔ اگر صرف بات حضرت امیر معاویہ کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں، اگر ان کی باتوں کے پیچھے جاؤ گے ان کے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کی اتباع فرما برداری کی جائے، وہ تو لوگ ہیں جنہوں نے کسی ایک صحابی کو بھی بخشا نہیں ہے، معاف نہیں کیا۔ اور صحابہ وہ جماعت ہے کہ قرآن پاک نے صحابہ کرام کی عظمتوں کے اعلان کیے ہیں، قرآن پاک نے 750 مقام پر صحابہ کی شان کو بیان کیا، صحابہ کے مقام کو بیان کیا۔ آؤ قرآن کھول کر دیکھو، پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب کتاب ہے، متقین کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وہ متقین ہے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ جو اندیکھی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں یہی متقین ہیں. اور وہ کون تھے؟ جب قرآن اتر رہا تھا اور قرآن اس وقت کہتا ہے جو اندیکھی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو خدا کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کر رہے ہیں، یہی متقین ہیں. بتلاؤ وہ کون تھے؟ بولو بولو وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اپنے رب کی توفیق سے یہی جماعت ہے جو ہدایت یافتہ ہے، یہی جماعت ہے جو کامیاب و کامران. قرآن کی پہلی سورت ہے، پہلی آیتیں ہیں، ذکر صحابہ کا موجود ہے، پہلی آیتوں میں ذکر صحابہ کا ہے. میں نے اپنی گاڑی میں ایک چھوٹا نسخہ قرآن کا رکھا ہوا ہے. چھوٹے نسخے کا یہ مطلب نہیں کہ دس پارے والا قرآن، یا بڑے نسخے کا یہ مطلب نہیں چالی پارے والا قرآن. اگر چالی پارے سے دس بکری کھا گئی، بلے او بلے، پھر اس بکری پھر بکری بڑی ہو گئی، پھر اس نے قرآن جو کھایا تھا اس میں شکل بدلی اور دلدل بن گئی. قرآن جو کھایا تھا اس نے مقدس تو بننا تھا. خیر وہ تو یہاں تک کہتے ہیں ان القرآن الذی جا بہ جبرائیل علی محمد 17,000 الف آیا، جو قرآن جبریل حضور پر لائے تھے وہ 17,000 ایتوں کا تھا. جبکہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو، موجودہ قرآن 6,666 ایتوں پر مبنی ہے، ان کے نزدیک تو 10,500 ایتیں ہی غائب ہو چکی. تو قرآن مجید صحابہ کرام کا تذکرہ 750 مقام پر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر صحابہ سے منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، صحابہ کا راستہ چھوڑو گے، فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ذلت گمراہی تباہی بربادی، جہنم تمہارا مقدر بن سکتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صحابہ ہیں، قرآن کہتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ رشدہ ہدایت کے مینارے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. اولئک هم المتقون، یہ متقی پرہیزگار ہیں. اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہے. اولئک حزب اللہ، یہ خدا کی فوج ہے، یہ خدا کی، رضی اللہ عنہم ورضوان، خدا ان سے راضی ہو گیا، یہ خدا سے راضی. مسلمانوں، یہ صحابہ ہیں، اور ہماری مجبوری ہے، ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں مگر پیغمبر کے صحابہ کا دامن، حضور کے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوری ہے.
نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ، علامہ محمد اعظم طالب صاحب.
کیا توجہ؟ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کا میرا ارادہ ہے. آپ کی قربانی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی قربان ہونے کا فیصلہ کیا ہوا ہے.
نعرہ تکبیر، ملت اسلامیہ پاکستان، شہادت صحابہ، نعرہ تکبیر.
قرآن کو پڑھیے، صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا والزمہم کلمۃ التقویٰ، پیغمبر کی جماعت میں جماعت ہے، میں خدا نے تقویٰ ان کے ساتھ لازم کر دیا. وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ حقدار تقویٰ کے اگر کوئی تھے تو وہ یہی صحابہ تھے. ساری کائنات میں ایمان تقویٰ طہارت کے اگر کوئی اہل تھے تو وہ یہی صحابہ. کیسے لازم کر دیا؟ جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم کر دی، رات کے ساتھ تاریکی لازم کر دی، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم کر دی، آگ کے ساتھ گرمی لازم کر دی، پھول کے ساتھ خوشبو لازم کر دی، صحابہ کے ساتھ تقویٰ لازم کر دی. کوئی مائی کا راز سورج سے روشنی چھین، پھول سے خوشبو جدا، آر سے گرمی جدا، رات سے تاریکی جدا نہیں کر سکتا، صحابہ سے تقویٰ جدا نہیں کر سکتا. لاکھ قرارداد پیش کرو، جناب پرویز مشرف صاحب ہم بہت تنگ آ گئے ہیں گرمی سے، آپ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں کہ سورج سے روشنی جدا کرا، تم اس کے بعد بش کے پاس جاؤ. جناب بش، آپ امریکہ کے صدر ہیں، سورج سے روشنی جدا کر دو. ساری دنیا کے بےمان مل کر بھی سورج سے روشنی جدا، روشنی جدا، ابو بکر سے صداقت جدا، عمر فاروق سے عدالت جدا نہیں کر سکتے، عثمان سے حیا جدا نہیں کر سکتے، علی سے شجاعت جدا نہیں کر سکتے، معاویہ سے تدبر جدا نہیں کر سکتے.
نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، خلافت راشدہ.
یہ بات کیوں کہہ رہا
ہوں؟ سیاست امیر معاویہ،
یہ بات
امیر معاویہ،
یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بات اڈا فلور کے لوگوں، طالب علموں، علماء کرام، یہ حال ہی میں پاکستان کے شیعہ میں وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کو یہ ایک ملاقات کر کے ایک خط پیش کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے 10 صفحات پر مبنی یہ درخواست پیش کی. اس میں کہا کہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ، بک بورڈ کی تباہ کردہ کتابیں جو سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں صحابہ کے نام ہیں، ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ ہے، عمر کے ساتھ فاروق کا لفظ ہے، عائشہ کے ساتھ صدیقہ کا لفظ ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں صفحے پر ہے. 10 صفحات پر مشتمل انہوں نے 200 حوالے لکھے ہیں. کہنے لگے یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے، صحابہ کے نام کتابوں سے نکالے جائیں، امہات المومنین کے نام کتابوں سے نکالے جائیں، ان کے واقعات کو کتابوں سے نکالا جائے. اعظم طارق کا قصور یہ ہے کہ صحابہ کے دشمن کو باہر بھی لٹکاتا ہے، اسمبلی میں بھی لٹکاتا ہے. اور میں کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں صحابہ کے نام کتابوں سے نکالو، میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہیں اپنی صفوں سے نکالو.
دوستو، دشمن کل بھی کافر تھا،
آج پاکستان
کل بھی کافر تھا.
یہ کہ وفاقی وزیر تعلیم کو دیا، میں پورا خط وہاں سے اٹھا لایا ہوں، یہ وہی دستخط ہے. میں نے کہا اٹھا مجھے دے دو، وہ کہنے لگی آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اٹھا ادھر دو، کسی اور مولوی سے پوچھو، کسی اور مولوی سے پوچھو، صحابہ تمہارے نہیں، اسمبلیوں میں تم نہیں بیٹھے، یہ آدم تارکی کا کام ہے. اگر ایل ایف او پہ احتجاج ہو سکتا ہے، اس میں احتجاج کیوں نہیں؟ اس میں احتجاج کیوں نہیں؟
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. آدم تیری جرأت کو، آدم تیری استقامت کو،
یسوع
کا مسیح آدم.
وہ اس نے لکھا، کہتا ہے معاشرتی علوم جماعت ہفتم صفحہ نمبر 12, 13, 14 پہ خلفائے راشدین، خلفائے اسلام اور خصوصاً خلیفہ دوم کے الفاظ حذف کیے جائیں. یہ مطالبات ہو رہے ہیں، وزیروں کے پاس جا کر اسمبلیوں میں جا کر وہ یہ کہے صحابہ کے نام کتابوں سے نکالو، خلفائے راشدین کے نام کتابوں سے نکالو، ازواج مطہرات کے نام کتابوں سے نکالو، وہ صحابہ کے نام برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، میں انہیں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ دوستوں میں عرض کر رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ جس طرح سورج کے ساتھ روشنی رات میں، پورا خط میرے پاس ہے جو خط انہوں نے وفاقی وزیر تعلیم کو پیش کیا، جو یادداشت پیش کی، پورے کے پورے ایک ایک چیز جس کو چاہیے وہ ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، فوٹو سے لے سکتا ہے، میں دے کر جاؤں گا فوٹو سے انشاءاللہ، بڑا اچھے کیا پوری اسمبلی میں پورے ملک میں ایک آدم تارک رہ گیا، اور اگر ایسا ہے تو رزینا قسمت الجباری فینا، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم اپنے خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم اپنے خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے صحابہ کی محبت سے لبرے سینا ڈالی ہے۔ میں متعلقہ وزیر سے ملا، میں نے کہا کیا خیال ہے صحابہ کے نام نکال دو گے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اس نے کہا مولانا ہماری کیا ضرورت ہے، ہم کسی صحابی کے نام کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں کیا لے آیا ہے، اگر صحابہ کا نام نکلے گا تو تم بھی پاکستان سے باہر نکلو گے، ہم پاکستان میں
شیر کی جلگار ہے، شیر کی جلگار ہے،
کہتے ہیں ہمارے آنے سے، مجلس کے بننے سے شیعہ سنی اختلاف ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا
نہیں،
ساجد نقوی نے وقت لے کر دیا ان کو، اس نے ان کی حمایت میں بیان دیے، اور وفد کا جو سربراہ تھا وہ گلگت کے بلتستان کا تحریک جعفریہ کا صدر، اس کا نام یہاں موجود ہے، وہ ضیاء الدین سربراہ وفد ہے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ملنے سے اب کچھ نہیں کہتے، یاد رکھو کتا کتا ہوتا ہے، جہاں بھی جائے گا بھونکے گا، فرمائے گا نہیں، فرمائے گا نہیں، بھونکے گا، اس سے بڑھ کر کیا، صحابہ کے نام نکال دو، لوارث ہو گئے ہیں صحابہ،
نہیں
کوئی صحابہ کا نام لیوا نہیں، میں نے عرض کیا قرار دے ادلے لے کر جاؤ، جناب پریزیڈنٹ صاحب، جناب پرویز مشرف صاحب، بش صاحب، ٹونی بلیئر صاحب، سورج سے روشنی جدا کر دو، سورج سے روشنی جدا کر دو، یہ سارے مل کر بھی سورج سے روشنی جدا
نہیں کر سکتے،
یہ سارے مل کر بھی سورج سے روشنی جدا
نہیں کر سکتے،
جاؤ قرار دادے لے کر جاؤ، ابو بکر سے صداقت جدا کر دو، عمر سے فاروق کا لقب جدا کر دو، ساری دنیا کے بے ایمان مل کر بھی صدیق سے صداقت نہیں چھوڑ، فاروق اعظم سے عدالت اور فاروق کا خطاب نہیں چھین سکتے، ایمان نہیں چھین سکتے، وہ الزما ہم کالیما تک تکوا، خدا نے تکوا ان کے ساتھ لازم کر دیا،
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، دنیا کا وزیر اعظم،
دوستو
کا وزیر اعظم،
ہم دیش میں ہاتھ ہے کھڑے ہوئے، ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم نے سوچ سمجھ کر اپنے لیے یہ مورچہ پسند کیا ہے، ہم نے پہلے دن سے سوچا تھا، اور جس کے ساتھ چلے تھے اس نے پہلے کہہ دیا تھا یہ راہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ، دکھوں کا راستہ ہے، پھر ایک ایک دکھ چھلا، کندھوں پہ جنازے اٹھائے، جنازے اٹھائے، ہتھکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، گولیوں کی بارش آئی، راکٹ لانچر چلے، بم چلے، جیدے آئے، کال کوچڑیاں آئی، تختہ دار آیا، لیکن ہمیشہ ہم نے کہا صحابہ کی عظمتوں پہ سودا نہیں ہو سکتا،
صحابہ میرے لیے
نہیں ہو سکتا، صحابہ کی عظمتوں پہ سودا، اصحاب رسول کی محبت ایمان کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے. میں نہیں کہتا, 1400 سال کے علماء کرام مفتیان اعظم کے فتوے موجود ہیں. ہم مفتی نہیں, فتوے موجود ہیں, اور ہم نے اپنے علماء کے فتووں پر اعتماد کیا ہے. اور ہم آج بھی کہتے ہیں ہمارے اکابر نے جو فتوے دیے ہیں, زمانہ بدل سکتا ہے, فتوے نہیں بدل سکتے.
فتوے نہیں بدل سکتے.
حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے استفتاح مرتب کیا کہ گستاخ صحابہ, صحابہ کرام پہ تہمت لگانے والے, ان کی تکفیر کرنے والے, اسلام میں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ استفتاح لکھ کر دارالعلوم دیوبند میں بھیجا. دیوبندیا, کوئی اور مجھ پر ناراض ہو تو ہو, تم ہوتے ہو. تمہارے فتووں کی بنیاد پر تو ہم نے جانے دیا, تمہارے فتووں کی عظمت کو ہم نے دنیا میں منوایا, تمہارے فتوے پر پڑھ کر سنائے, گولیاں کھائیں, جیلوں میں گئے تمہارے فتوے سنائے, اسٹیج پر تمہارا فتوا سنایا, خدا کی قسم تختہ دار پہ تمہارا فتوا سنایا. فتوے سنائے تمہارے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب, انہوں نے جواب لکھا, کہا کہ جو شخص صحابہ کا گستاخ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق. اپنے اس فتوے کی بنیاد پر انہوں نے ایک اور فتوے کو بنایا, فرمایا ہم جو فتوا دے رہے ہیں یہ وہ فتوا ہے جو 1300 سال پہلے بھی دیا گیا. کس نے دیا؟ کون سے مفتی نے دیا؟ جواب دیا, اس مفتی نے دیا جو تشدد سے ڈر کر فتوا بدلنے والا نہیں تھا, جو ناسازگار حالات کو دیکھ کر اپنا موقف تبدیل کرنے والا, جو ہر ڈرتے ہوئے سورج کا پجاری نہیں تھا, جو مفادات کے لیے دین بیچا نہیں کرتا تھا, اس نے فتوا دیا ہے. آج کہتے ہیں یہ شرارتی ہے, شرارتی جیلوں میں جاتے ہیں, شرارتی ہے, تخریب کار ہے. کچھ عرصہ تو ایسا بھی ہوا جب لوگوں نے کہا یار بہت عرصہ ہو گیا جیلوں میں, کہتے ہیں جی انہوں بزرگاں دی بدعائے, انہوں بزرگاں دی بدعائے, یہ بزرگاں دی بدعا نال جیل سے گئے. اور میں پوچھتا ہوں حضرت یوسف کو کس بزرگ نے بدعا دی تھی؟ سنیا, چار اماموں کو مانتے ہو, فقہ میں چار اماموں کے قائل ہو, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, ذرا چاروں اماموں کی تعریف تو پڑھ کر دیکھو, تاریخ تو پڑھ کر دیکھو. سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ذرا بلند آواز سے بتاؤ جنازہ کہاں سے اٹھا تھا, پھر بولو جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ جیل میں گئے ہیں, زندہ واپس نہیں آئے, زندہ واپس. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کس بزرگ نے بدعا دی تھی امام اعظم کو, مجھے نام تو بتلاؤ اس بزرگ کا, میں بھی ذرا اس کے تقدس کو, اس کی عظمت کو سلام کر سکوں کہ جس نے بدعا دے کر امام اعظم کو جیل بھیجا پھر واپس نہیں آئے. امام اعظم کی عظمتوں کو سلام کرتے ہو, 1300 سال کے بعد جنہوں نے امام اعظم کی سنت کا زندہ کیا انہیں دہشت گرد تخریب کار کہتے ہو. ببی عقل دانش بفار کری تو ایسی عقل پر ایسی سوچ پر. دوسرے امام مالک رحمت اللہ علیہ, کتنے بڑے امام ہیں, مسجد نبی میں دس سے حدیث دیتے ہیں, بادشاہ وقت آ کر دس سے حدیث میں بیٹھ جاتا, پھر ایک وقت آیا آپ نے ایک فتویٰ دیا, ایسا فتویٰ جس پر وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا فتویٰ بدلو, جواب دیا فتویٰ بدلا, بولو فتویٰ بدلا, فتویٰ نہیں بدلتا. اس نے کہا بتاؤ کیا چاہیے, کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا صرف خدا کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا فتویٰ بدلنا ہوگا. جواب دیا نہیں بدلتا ہوں. آڈر آیا امام مالک کو پکڑو, زنجیروں میں جکڑو, منہ پہ کالک ملو, اٹھا کے گدے پہ سوار کرو, گلوں میں گلے میں جوتے کا ہاتھ ڈالو, مدینہ کی گلیوں میں رسوا کر, رسول اللہ کی قبر کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دینے والا امام گرفتار کیا گیا, زنجیروں میں جکڑا گیا, منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھایا گیا, مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. پورا عالم اسلام حج کرنے آتا, عمرہ کرنے آتا, مدینہ میں جاتا, لوگ حیران ہوتے یہ کون ہے, بچے پتھر مار رہے ہیں, رسوا کیا جا رہا ہے. جب کسی چوک میں سواری رکتی تو یہ جس کے منہ پہ سیاہی ہے, جس کے گلے میں جوتوں کا ہار ہے, وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے, اور جو مجھے نہیں پہچانتا اسے سن لینا چاہیے انا مالک ابن انس, میں انس کا بیٹا مالک ہوں, میں وہی ہوں جو رسول اللہ کے روضے کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھاتا تھا, اور میں کیا کہتا ہوں جو فتویٰ میں نے کل دیا تھا بادشاہ بخت کے خلاف وہی فتویٰ آج دیتا ہوں. فتویٰ نہیں بدلا جاتے. اور حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمت اللہ علیہ, مولانا حبیب الرحمان نے جو فتویٰ دیا گستاخ صحابہ کے خلاف, اس فتوے کی بنیاد امام مالک کے فتوے کو بنایا. کہا ہم وہ فتویٰ دیتے ہیں جو 1300 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام مالک نے دیا تھا صحابہ کے دشمن کے بارے میں. کیا فتویٰ تھا؟ امام مالک درس حدیث پڑھا رہے ہیں, فدخل ہارون رشید مسجد نبی میں, ہارون رشید داخل ہوا, وقت کا خلیفہ ہے, اتنی بڑی حکومت کا حکمران ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا, پرتگال کے ساحل سے لے کر چین کی دیواروں تک ایک ہی حکومت ہے, اور خلیفہ کا نام ہارون رشید ہے. مسجد میں آیا, ثم صلی رکعتین, دو رکعت نماز ادا کی, نوافل پڑھنے کے بعد ثم اتى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی قبر مبارک پر آیا, صلاۃ و سلام پڑھا, واپس پلٹا, امام مالک کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. درس حدیث جاری رہا. جب درس حدیث ختم ہوا, فقام ہارون رشید, ہارون رشید کھڑا ہو گیا اور کہا حضرت میں نے ایک سوال کرنا ہے, حضرت میں نے ایک سوال کرنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے. بادشاہ وقت سوال کر رہا ہے, امام وقت جواب دے رہے ہیں. کہنے لگا حل لمن سب اصحاب رسول اللہ فی الفی حق, میرا سوال یہ ہے جو شخص رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دے کیا بیت المال میں سرکاری خزانے میں اس کا کوئی حق ہے؟ جواب دیا لا مسرتا ولا کرامتا, کوئی حق نہیں, کوئی حصہ نہیں. اور فتویٰ دیا, فرمایا اس کے بارے میں پوچھتے ہو, بھوکا ہو تو کھانا نہیں, ننگا ہو تو کپڑا نہیں, پیاسا ہو تو پانی نہیں, مر جائے تو کفن نہیں, دفن کے لیے زمین مانگے تو زمین نہیں. کس کے لیے؟ گستاخ صحابہ کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں. میرے بزرگوں کے فتوے میں گستاخ صحابہ کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں. یہی میرا کہنا ہے. میں کہتا ہوں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. جس کے سینے میں ابو بکر صدیق کے لیے گنجائش نہیں, جس کے سینے میں فاروق اعظم کے لیے گنجائش نہیں, جس کے سینے میں امی عائشہ کا حیا نہیں, میرے سینے میں نہ اس کا حیا ہے نہ اس کے لیے گنجائش ہے. کوئی گنجائش نہیں. میں تو صاف کہتا ہوں صحابہ کا حیا کرو گے ہم تمہارا حیا کریں گے, صحابہ سے وفا کرو گے ہم تم سے وفا کریں گے, صحابہ سے پیار کرو گے ہم تم سے پیار کریں گے, صحابہ سے محبت کرو گے ہم تم سے محبت کریں گے. اور میں تو کہتا ہوں صحابہ کا جو غلام ہے میرا وہ امام ہے.
میرا وہ، پھر میرے ساتھ مل کر کہو وفا کرو گے؟ وفا کریں گے. صحابہ سے وفا کرو گے تو ہم تم سے وفا کرو گے، وفا کریں گے. حیا کرو گے؟ حیا کرو گے؟ پیار کرو گے؟ پیار کرو گے؟ کرم کرو گے؟ اور اگر حیا نہیں کرو گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے. ظلم کرو گے، ظلم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم ہیں. میں حیران ہوں آج کوئی اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کرتا، لیڈر کی توہین برداشت نہیں، لیڈر کی توہین برداشت نہیں. صحابہ کو لیڈر کے برابر بھی نہ جانا، ماں کی توہین برداشت نہیں. امیری کروڑوں مائیں امی عائشہ کی جوتی کی خاطر قربان. میں ماں کو ماں نہ مانوں گزارا ہو سکتا ہے، میں عائشہ کو امی نہ مانوں میں مومن نہیں ہوں. کیوں؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی کس کی ماں ہیں؟ زور سے بولو، کس کی ماں ہیں؟ کافروں کی نہیں. وہی ماں مانے گا جو مومن ہے، وہی ماں مانے گا جو مومن ہے. وہ مومن کی ماں ہے. جو ماں نہیں مانتا وہ بتا رہا ہے کہ میں مومن، میں مومن نہیں ہوں. امام مالک نے فتویٰ دیا، کس کے سامنے؟ خلیفہ وقت کے سامنے. ڈرے نہیں ہیں کہ نہیں کہا، سیاسی حالات. حکمران نے فتویٰ مانگا ہے کیا؟
جواب دیا نہیں، میں نے اپنے اشتہار سے فتویٰ نہیں دیا، میں نے صحابی کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. میرے فتویٰ کی بنیاد رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے. اب اس نے حیرانی سے پوچھا، پھر آپ نے فتویٰ کیوں دیا؟ فرمایا، میں فتویٰ دینے پہ مجبور ہوں کہ یہ وہ فتویٰ ہے جو خود خالق کائنات نے قرآن میں دیا. میرے فتویٰ کی بنیاد خدا کا قرآن ہے. میرے فتویٰ کی بنیاد خدا کا، زور سے بولو، خدا کا قرآن ہے. اب ہارون رشید حیران ہو گیا، اس نے کہا، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہم نے تو یہ فتویٰ کہیں نہیں دیکھا. ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا. فرمایا، قرآن پڑھنے کے لیے آنکھیں بھی امام مالک کی ہونی چاہیے. قرآن تو پڑھتے ہو مگر نظر نہیں آتا. کہنے لگا، دکھا دیجئے. فرمایا، پڑھو قرآن. سورہ فتح کی آخری آیتیں پڑھی، جہاں اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت، آپس میں رحیم و کریم ہیں. صحابہ کی صفات کو بیان کرتے کرتے قرآن کہتا ہے، ان کی مثالیں تو تورات و انجیل میں ہیں. ان کی مثال ایسے جیسے کوئی کسان کھیتی بوتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر کونپل نکلتی ہے، پھر وہ اپنے تلے پہ مضبوط ہو جاتی ہے، کھیتی لال آنے لگتی ہے، باغ ہرا بھرا ہو کر پھل لے آتا ہے، یوجی بول کر رہا کسان خوش ہوتا ہے. کسان کھیتی کو دیکھ کر، اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالا، پھر وہ ہرا بھرے ہوئے، پھر وہ بڑھنے لگے. ایک وقت تھا چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ایک وقت ہے فاتحین مکہ بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. یوجی مجدرہ، جس طرح کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، صحابہ کو دیکھ کر پیغمبر خوش ہوتا ہے. صحابہ کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر نبوت خوش ہے، اور نبوت کی ابتدا میں صحابہ کو دیکھ کر امت خوش ہے. سچ بتاؤ، کہیں جا رہے ہو، صدیق اکبر چوک نظر آئے، خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ فاروق اعظم اسٹریٹ نظر آئے، خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ صحابہ کو دیکھ کر نبوت خوش، صحابہ کو دیکھ کر امت خوش، سارے خوش ہیں. مگر ایک بڑا پریشان ہے، اس کے منہ پہ 12 بجے ہیں. جیسے جیسے صحابہ کا نام آتا ہے، ویسے ویسے وہ جلتا جا رہا ہے، وہ جلتا جا رہا ہے. اور تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا، صحابہ کا نام برداشت نہیں. صحابہ کا نام یوجب الدرا، صحابہ کو دیکھ کر نبوت خوش، اور صحابہ کو دیکھ کر ان سے بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا ناخوش، پریشان. قرآن کہتا ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ جو صحابہ کا بغض سینے میں رکھتا ہے وہ سینہ مومن کا سینہ نہیں کافر کا سینہ ہے. امام مالک نے فرمایا اس آیت قرآنی میں موجود ہے صحابہ سے بغض رکھنے والا مومن نہیں بلکہ کون ہے؟ بلکہ کافر ہے. اور یہ فتویٰ آپ نے ہارون رشید نے کس کو دیا؟ ہارون رشید کو کس نے سنایا؟ امام مالک نے. کس نے سنایا؟ دوستو آئیے قرآن پڑھیے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کرو جو کہتے ہیں ہم تھک گئے. ماشاءاللہ کافی لوگ. قرآن پاک کا بہت سارا حصہ آج میں نے انشاءاللہ خدا کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کرنا ہے. طالب علموں کے لیے، اساتذہ کے لیے نئی باتیں ہوں گی. میں ایسی آیات کی، قرآن کی ایسی آیتیں، ایسی آیتیں پڑھوں گا. آپ نے آیتیں بھی پڑھی، ترجمہ بھی کیا، سنا بھی، لیکن آپ خود کہیں گے مولانا اس سے پہلے ہم نے یہ ترجمہ نہیں سنا تھا. یہ ترجمہ سنو پھر. قرآن کہتا ہے آیت کب نازل ہوئی؟ جب 144,000 کم و بیش صحابہ کرام رسول اللہ کے گرد جانساروں پروانوں کی شکل میں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے. 9 ذی الحجہ کو کھڑے ہوئے تھے. اور اس فائل میں اس خبیث نے یہ بھی لکھا، کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت کتاب میں لکھا گیا 9 ذی الحجہ کو اتری، اسے بھی کہا جائے یہ 9 ذی الحجہ کو نہیں اتری، 18 ذی الحجہ کو اتری. یہ بھی لکھا ہے، بلکہ ایک جگہ اس نے لکھا، کہنے لگا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے کافر ماموں آصف ابن ہاشم کو قتل کیا. کہنے لگا یہ بھی نکالا جائے. بہت لمبا کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، آصف نہیں پڑھ لوں، حوالہ بھی سنا دوں گا. یہ لکھا ہوا ہے، یہ تو کہتا ہے 9ویں کی کتاب اردو میں صفحہ نمبر 119 پر آیت الیوم اکملت لکم دینکم کا روز نزول 18 ذی الحجہ لکھا جائے، 9 ذی الحجہ لکھنا غلط ہے. اور اسی طرح یہاں اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں پہلے مضمون سے حضرت عائشہ صدیقہ سے صدیقہ کے الفاظ ختم کیے جائیں. آگے کہتا ہے صفحہ نمبر 4 پر حضور کی صاحبزادی زینب کو حذف کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں صرف حضور کی ایک صاحبزادی ہے، زینب کو حضور کی صاحبزادی لکھنا غلط ہے. اور آگے اور بہت لکھا ہوا ہے، یہاں پر میں نے کل سنایا تھا، آج سفر کا میں نشان نہیں لگا سکا. کہتے ہیں حضرت عمر نے جنگ بدر میں اپنے ماموں آصف نے ہاشم کو قتل کیا. کہنے لگا یہ بھی حذف کیا جائے. میں کہا کیوں، تیرا ماما لگتا سی؟ جن کا ماموں تھا اس بھانجے نے اپنے کافر ماموں کو برداشت. حضرت فاروق اعظم کی ایمانی غیرت دیکھو. سنیو کہنا آسان ہے، سکے ماموں کے گلے پر تلوار کرا دی ہے، ماموں کا سر اڑا دیا ہے فاروق اعظم نے، کہ مجھے وہ ماموں قبول نہیں ہے جو نبوت کا غلام نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے یہ کاٹ دیا جائے. کیوں آس میں مال تیرا ماما لگتا سی؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ لگتا تھا ان کا ہے، ان کے رشتے ابو جہل ابو لہب سے. دوستو میں کر رہا تھا صحابہ کرام، قرآن کی آیت نازل ہوئی 9 ذی الحجہ کو، سب صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم، آج ہم نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، مکمل کر دیا. ہم سو رہے ہو گل ہم سے سمجھنا نہیں، آج ہم نے مکمل کر دیا تمہارے لیے اس کو، دینا قوم تمہارے لیے. توجہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا اپنے دین کو، یہ نہیں کہا. حالانکہ آگے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے پورا کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کو. نعمت کی باری آئی، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی. دین کی باری آئی، اللہ نے نسبت الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر کے جانشینوں آج میں خدا نے پورا کر دیا، مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے
جیسے معمار آ کر کہتا ہے آج آپ کے گھر کی تعمیر میں نے مکمل کر دی, آپ کا گھر, آپ کا گھر, آپ کی پگڑی, آپ کی اہمیت, آپ کا قمیض, آپ کا کپڑے, آپ کا بیٹا. دین کس کا؟ بولو 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 بولو, دین کس کا؟ دین کس کا؟ یہی نہیں, آگے آگے چل جائیے. بھلا یو مکین لہم دینہم اللذی ارتضا لہم, خدا نے صحابہ کے لیے ان کے دین کو, وہاں بھی دین کی نسبت کس کی طرف, کس کی طرف؟ آگے دیکھو, وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے دین کو, اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا. جیسے باپ آ کر کہتا ہے بیٹے میں بازار میں گیا, قسم قسم کے وہاں تحفے تھے, کپڑے تھے, کھلونے تھے, میں نے تمہارے لیے سب سے خوبصورت جو چیز تھی وہ یہ پسند کی ہے, میں نے یہ چیز تیرے لیے پسند کی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے دین صحابہ کا مکمل کیا, اسلام کو صحابہ کے لیے پسند کیا. اب بتلاؤ اسلام کس کا ہے؟ زور سے, کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ صحابہ کا. تو پھر کہنا چاہوں گا دیندار وہی ہے, مسلمان وہی ہے جو صحابہ کا غلام ہے, جو صحابہ کا, جو صحابہ کا غلام ہے, جو صحابہ کا غلام نہیں, صحابہ کا وفادار نہیں, صحابہ کا خوددار نہیں, وہ ڈنڈے کی چوٹ سے کہے جو صحابہ کا وفادار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. دین کس کا؟ دین کس کا؟ صحابہ کا. دین کس کا؟ اسلام کس کا؟ صحابہ کا. اور آگے چلیں گے, حد تو نہیں ہے نا, اور آگے چلیں گے. ترجمہ کرنے کا انداز, ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ تک میں سے. صحابہ, دین صحابہ کا, اسلام صحابہ کا, قرآن صحابہ کا, نبی صحابہ کا, قوم صحابہ. فرمایا متقون سارے متقی ہیں. کون صحابہ؟ محتدون ہدایت یافتہ ہیں. کون صحابہ؟ فائزون کامیاب ہیں. کون صحابہ؟ صادقون سچے ہیں. کون صحابہ؟ راشدون رشد و ہدایت کے مینارے ہیں. کون صحابہ؟ خیر البریہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں. اور کون صحابہ؟ حزب اللہ خدا کی فوج ہے. خدا کی, آ جاؤ. اب قرآن کہتا ہے, اب سنو, سب آتا ہوں نہیں آئے گا, قرآن کہے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ قرآن بولے گا انشاءاللہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ان کے پیچھے چلو گے یہ ہدایت یافتہ ہے تم بھی, یہ کامیاب ہے تم بھی, یہ کامران ہے تم بھی, یہ سچے ہیں ان کے پیچھے چلو گے تم بھی, یہ جنتی ہیں ان کے پیچھے چلو گے تم بھی. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, جو اخلاص سے صحابہ کی اتباع کرے گا رضی اللہ عنہم و رضوان, خدا اس میں بھی راضی. جو صحابہ کے پیچھے چلے ہدایت یافتہ, جو صحابہ کے پیچھے چلے خدا اس میں, خدا اس میں. اب میں نے دو تین الفاظ آپ کو رٹانے ہیں, ذرا یاد رکھنا تاکہ پھر جب میں سب دہراؤں تو آپ نے دہرانے ہیں. صحابہ مفلحون کامیاب, دشمن ناکام. صحابہ فائزون دشمن خاسرون, وہ کامیاب دشمن ناکام. صحابہ متقون دشمن منافق ہو, صحابہ متقون دشمن. اس لیے دوست دوست کے پیچھے لگے تو ایک منزل پہ جاتا ہے, دشمن دشمن سے جدا ہو جائے تو دونوں کی منزلیں جدا ہو جاتی ہیں. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا صحابہ کا دشمن بھی ہو اور جنت میں جائے, ہو سکتا ہے؟ صحابہ کامیاب اور دشمن بھی کامیاب, صحابہ رشد و ہدایت کے مینارے, دشمن بھی رشد و ہدایت کے مینارہ. ہرگز نہیں, جو دوست ہوگا وہ ان کے پیچھے جائے گا, جو دشمن ہوگا وہ ان سے جدا ہو جائے گا. میں نہیں کہتا وَإِن تَوَلَّوْا, مانا کیا ہے وَإِن تَوَلَّوْا, جو صحابہ سے منہ موڑے, جو صحابہ سے تَوَلَّوْا کا مانا کیا ہے؟ سنو دیکھو, میں آپ کی طرح مخاطب ہوں, اب میں نے منہ پھیر لیا. پہلے راستہ یہ تھا, اب راستہ وہ ہے, اس کا نام ہے تولو. جو صحابہ سے منہ پھیرے, صحابہ ہدایت کی طرف گئے دشمن گمراہی کی طرف گیا, صحابہ کامیابی کی طرف گئے دشمن ناکامی کی طرف گیا, صحابہ تقوا کی طرف گئے دشمن منافقت کی طرف گیا, صحابہ سچائی کی طرف گئے دشمن جھوٹ کی طرف گیا, صحابہ ہدایت کی طرف گئے دشمن ضلالت کی طرف گیا. صحابہ کہوں پھر آؤ میرے ساتھ واپس, صحابہ ہدایت یافتہ دشمن گمراہ, دشمن صحابہ کامیاب دشمن, صحابہ کامیاب دشمن, صحابہ رشدہ ہدایت کے مینارے دشمن ضلالت و گمراہی کا نشان, صحابہ سچے دشمن, صحابہ سچے دشمن, صحابہ سچے دشمن, صحابہ رحمان کا لشکر دشمن دشمن, صحابہ پہ خدا راضی دشمن پہ خدا, صحابہ پہ خدا کی رحمت دشمن پہ خدا کی, دشمن پہ خدا کی, صحابہ جلدی دشمن, بولو بولو صحابہ جلدی دشمن دشمن, صحابہ خیر البریا دشمن شر البریا, دشمن شر البریا. آگے ہو تو کہتا ہوں صحابہ مومنون حقا دشمن کافرون حقا, لیکن اب ترجمہ کریں گے صحابہ پکے مومن, صحابہ اور زور سے بول صحابہ تو دشمن پکا کیا پکا, صحابہ پکے مومن دشمن پکا کافر, صحابہ متقی دشمن منافق, صحابہ سچے دشمن جھوٹے, صحابہ خدا کی فوج دشمن دیش کی فوج, صحابہ کامیاب دشمن ناکام, صحابہ جلدی دشمن جہنمی, صحابہ پہ خدا راضی دشمن پہ خدا ناراض, صحابہ پہ خدا کی رحمت دشمن پہ خدا کی لعنت, صحابہ خیر البریا دشمن شر البریا, صحابہ پکے مومن دشمن پکا کافر. دوستو مسلمانوں اڈا فلور کے لوگوں بار بار شاید دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو, کانوں کی کھڑکیاں کھاڑ کے سنو, کانوں کی کھڑکیاں بٹھاؤ, کانوں کی کھڑکیاں کھاڑ کے سنو کہ قرآن قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, قرآن صحابہ کے بارے میں آج دشمن صحابہ کہے کہ ان کے نام نکال دو لاوارث نہیں ہے صحابہ, اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ, ہم شوق سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, ہمارے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے جن کے نہیں ہیں انہیں نہیں ہوتا, جن کے تھوڑے لگتے ہیں انہیں تھوڑا دکھ ہوتا ہوگا, ہمیں تو ہمیں جان سے جا رہے ہیں, مقام نبی تو مقام نبی ہے, صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے, ہتھیلی پہ سر تو لیے پھر رہے ہیں امانت ہے ان کی بس شان دیں گے ہتھیلی پہ, خدا کی قسم تم جو چاہو کر لو, جو چاہو کرو, میرے بازو کاٹ دو, میری اولاد مار دو, میرے گھر کو بلڈوز کر دو, جو چاہو کر گزرو, ہر شہر برداشت ہے, صحابہ کی توہین برداشت, صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں, اور اس مزبق میں قیامت آ گئی قیامت, اتنی جرات دشمن کو کہ وہ کتابیں اٹھا کر ایک ایک صفحہ نوٹ کر کے پھر یادداشت بنا کر جا کر کہتا ہے صحابہ کے نام نکالو, اور میں کہتا ہوں جو صحابہ کے نام نکلوائے گا, صحابہ کے نام تو نہیں نکلیں گے مگر وہ ملک سے نکل کر رہے ان شاء اللہ, وہ ملک سے نہیں چھوڑیں گے ہم, نہیں چھوڑتے ہم. اور سنو یہ بات, اب بات سنو کوئی کسی سے لڑائی نہیں, کوئی کسی سے جھگڑا نہیں, مولانا فضل الرحمان کا احترام کل بھی تھا آج بھی ہے, مولانا سمیع الحق کا احترام کل بھی تھا آج بھی ہے, سارے بزرگوں کا احترام ہے, نہیں احترام ہے تو صحابہ کے دشمن کا احترام نہیں ہے. میں وہی کہتا ہوں جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, سب معاف ہیں لیکن یہ دو تین ان کو معافی نہیں, اگر بیت اللہ کے غلاف میں بھی جا کر چھپ جائیں غلاف کعبہ کو بوسہ دیں گے مگر دشمن کو معاف, دشمن کو معاف, یہ غلاف کعبہ میں جا کر چھپ جائیں میں کعبہ کے غلاف کو بوسہ دوں گا مگر اسے معاف, اور وہی کروں گا جو میدان بدر میں ہوا تھا, کیا ہوا, اپنوں کا احترام کروں گا, اپنوں کا. امیہ ابن خلف کو دیکھا, دوڑ پڑے اس کی طرف حضرت بلال, صحابہ دوڑ پڑے جانے نہ پائے. حضرت عباس کو اس نے کہا بچاؤ, نیچے گر گیا. حضرت عباس اس کے اوپر لے گیا, حضرت عباس اس کے وہ لے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بارک اللہ فیہ, اصلاح ہوئی میری کہ وہ ان کے اوپر لیٹ گئے. واقعہ سچا رنگ رہا ہوں, ایک صحابی ایک کافر کے اوپر لیٹ گئے تاکہ جان بچ جائے. صحابہ نے کیا کہا, اوپر والا مقدس ہے, نیچے والا پلید ہے. نیچے سے تیر مارے, نیچے سے تلواریں ماری, اوپر والے کو کہا کچھ نہیں, نیچے والے کا چھوڑا کچھ نہیں. نیچے والے کا یہی کہتا ہوں, یہی باتیں نہ بنانا, باتیں نہ بنانا. عظمت والوں کی عظمت مانتا ہوں, تقدس والوں کے تقدس کو سلام کرتا ہوں, مقدس آستین کو چوم لوں گا, مگر سانپ کو نکال کر سر کچل دوں گا آستین کا. اور پھر کہتے ہیں کیوں, یہ محبت کی دلیل ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے کسی بزرگ کسی بھائی دوست کی آستین میں سانپ داخل ہوا ہے, محبت یہ ہے تو آگے بڑھ, سانپ کو نکال کے باہر نکال, سانپ کو باہر نکال, یہ محبت ہے, یہ نفرت ہے. محبت نہ ہوتی تو مجھے کیا چاہیے. محبت کی دلیل ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ کسی مقدس میں آپ, عزت میں آپ, عفت میں آپ, آستین میں سانپ گھس جائے, مجھ سے برداشت, مجھ سے برداشت, میں نکالوں گا اسے, میں نکالوں گا اسے. وہ کیا خوب کہا تھا کسی فارسی کے شاعر نے, اس نے کہا تو جس رنگ میں, جس لباس میں, جس جبے میں, جس کبے میں آ, من اندازے قدر ترا می شناسم, میں تیری چال کو جانتا ہوں, تیرے قد کو پہچانتا ہوں, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تو جا چاہے جا, لیکن یاد رکھ میری نظریں تجھ پر ہیں, میری نظریں صحابہ کے دشمنوں. تم 14 صدیوں بعد صحابہ کے نام برداشت نہیں کرتے اور ہمیں کہتے ہو تم ہمیں برداشت کر لو, اس کا بغض دے. 14 صدیوں بعد وہ صدیق کا نام برداشت کرنے کو تیار ہے نہیں ہے, وہ 14 صدیوں بعد صدیق کا نام برداشت نہیں کرتا. میں ہی بےغیرت ہوں نا جو میں اسے برداشت کر لوں, میں نہیں کرتا بابا. میں کہہ رہا ہوں مجھ سے اگر اپنے آپ کو منوانا ہے, اگر میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے, صدیق کی غلامی کا توب گھرے میں ڈال, فاروق اعظم کی غلامی کا توب گھرے میں ڈال, پھر تو میرے کندھے تیرے لیے ہاتھ ہے, میرے کندھے تیرے لیے, تو صحابہ پہ بھونکے گا میں تیری زبان نکال دوں گا, تو صحابہ پہ بھونکے گا میں تیرے منہ کو کالا کر کے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں تیرے چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کروں گا. مجھ سے وفا کی امید مت رکھ. وہی کہتا ہوں, وہی کہتا ہوں, وفا کرو گے, وفا کرو, وفا کرو گے, حیا کرو گے, پیار کرو گے, پیار کرو گے, ستم کرو گے, ظلم کرو گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کرو گے. تم صحابہ کرام کے بارے میں جو اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ گے, ان کی عظمت کو مانو گے, ہم تمہاری عظمت کو مانیں گے, ان کے ایمان کو مانیں گے, تمہارے ایمان کو مانیں گے, ان کے تقدس کو مانیں گے, تمہارے تقدس کو مانیں گے, ان کی شرافت کو مانیں گے, تمہاری شرافت کو مانیں گے, ان کا انکار کرو گے, ہم تمہارا انکار, ہم تمہارا انکار کریں گے. فیصلے قرآن کے ہیں میرے اپنے, فیصلے قرآن کے ہیں میرے اپنے, اور پڑھو قرآن خدا کی قسم کھلا ہوا ہے. آپ یقین جانے, یقین جانے, میں صحابہ کا نام لیتا ہوں, میرے سامنے قرآن کی کھڑکی کھل جاتی ہے, ایک ایک آیت کی آیت میرے سامنے آتی ہے, ایک ایک آیت آ رہی ہے سامنے. کیا صحابہ, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کون صحابہ, خدا نے قلم قدرت سے ان کے دلوں کی تختی پر ایمان لکھا, ہزار صحابہ، لیکن اللہ ابا نہیں تم ایمان بتائیے نہ خوشی کرو دیکھو، خدا نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا ہے اور سجا کر ان کے سینوں میں اتار دیا. مولانا جھنگوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جھنگوی زبان میں، اللہ نے ایمان نو گانے پا کے، اللہ ایمان نو گانے کہتے ہیں زیورات تو، اللہ ایمان نو بندے لا کے گانے پا کے صحابہ دے دلا جتا. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ایمان کا میک اپ کر، اللہ نے ایمان کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کر، آنکھوں پہ کجلا لگا کر، ایمان کو سجا کر چمکا کر صحابہ کے سینوں میں اتار دیا. آگے پڑھو آگے آگے، ایمان آ رہا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان داخل ہوا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر بھاگ نکلا. ایمان آیا کفر، ایمان داخل ہوا کفر باہر نکلا. وَالْفُسُوق، ایمان آیا فسق بھاگ گیا. وَالْعِصْيَان، ایمان آیا عصیان بھاگ گیا. اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ تو رشد و ہدایت کے مینارے بن گئے. قرآن ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، خدا کی رضا کے لیے صبح شام گزارتے ہیں. آگے سنو آگے، لا تعدو عیناک عنہم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب اپنی نظر عنایت ان سے ہٹانا نہیں، اپنی نظر عنایت، وہ نظر کرم جس کے بارے میں کہتا ہے ایک نظر کرم ہو جائے تو کام بن جائے، آقا ایک نظر کرم ہو جائے ڈبی بیڑی تر جائے، ایک نظر کرم ہو جائے کام بن جائے. وہ ہزاروں نظرے کے نظر ہائے کرم ہے، وہ ساری نظریں بس صحابہ کے لیے. لا تعدو عیناک عنہم، میرے محبوب ان صحابہ سے نظریں ہٹانا نہیں. نظریں بولو بولو، نظریں. لذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیل اللہ، کیا واؤذوا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے ستائے گئے. خدا کہتا کتنی قدر ہوتی ہے اس آدمی کی جو تیری جگہ پہ مار کھائے، کتنا احترام ہوتا ہے اس آدمی کا جو تیری جگہ پہ دکھ چھیلے. مصیبت تجھ پہ گرنی تھی، آگے بڑھ کر جھیل اس نے لی. آدمی کہتا ہے ساری عمر زندہ رہوں گا، تیرا احسان نہیں بھولوں گا، اور تو نے میری وجہ سے مار کھائی، میری وجہ سے گیا جیل میں، میری وجہ سے دکھ اٹھائے. خدا کہتا ہے وَعُوزُ فِي سَبِيلِ، اور انہوں نے تو میری وجہ سے دکھ اٹھائے، میری وجہ سے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، میری وجہ سے. کون صحابہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کون صحابہ؟ ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب نیچے ہاتھ آپ کا تھا، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کا تھا، اور سب سے اوپر ہاتھ، بولو بولو سب سے اوپر ہاتھ، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ، اور درمیان میں صحابہ کا ہاتھ ہے. میرا ایمان ہے پیغمبر کے مقدس ہاتھ پہ ناپاک ہاتھ، جس وجود مقدس پر گندی مکھی نہیں آ سکتی، اس وجود پہ ناپاک ہاتھ نہیں آ سکتا. مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فتوا پوچھو. ایک آدمی یہ کہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر جو قمیض ہے قمیض، میں اس کی عظمت کو تو سلام کرتا ہوں، وہ مجھے بڑا پسند اور پیارا ہے، مگر وہ کافر ہے. صحابہ تو صحابہ ہیں، ازواج مطہرات کون ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ازواج مطہرات پیغمبر کا لباس ہے، پیغمبر ازواج مطہرات کا لباس ہے، عائشہ نبی کا لباس ہے، عائشہ اور نبی عائشہ کا لباس ہے. اور بٹن کی توحید کرنے والا تو کافر ہے، پیغمبر کے پورے لباس کی توحید کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، جنتی ہے، دینی جماعت ہے، اسلامی قوت ہے، لائق اتحاد ہے. نہیں 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 نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. جب تک یہ امی کی عزت کو نہیں مانتا، صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتا، میں اسے نہیں مانتا. تیری جدی پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا. عرض کر رہا تھا کہ میرا عقیدہ پیغمبر کے پاک ہاتھ پہ ناپاک ہاتھ ہے، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا ہے پاک، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کے، بولو بولو بولو، اور سب کے اوپر ہاتھ خدا کا. اگر ہاتھوں میں کوئی کمی بیشی ہوتی، کوئی شک شبہ ہوتا ایمانوں میں، تو خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ. ایک مثال بیان کرتا ہوں. ایک بچہ ہے، کہنے لگا امی جلسہ سننے جانا ہے، جلسہ سننے جانا ہے. بیٹے رات ہے، دیر ہو جائے گی، گم ہو جائے گا، رستہ بھول جائے گا. کہنے لگا ابا کے ساتھ جاتا ہوں، ابا کی انگلی پکڑ لوں گا. کہا بیٹے رش ہے، تھکم پیل ہوگی، لوگ بھاگیں گے، بھاگ چھوٹ جائے گا. کہنے لگا پھر ابا سے کہو میرا ہاتھ پکڑ لے، ابا سے کہو میرا ہاتھ. اب دلیل مضبوط تھی، ساتھ لے آیا، جلسہ سنا گھر گیا. امی نے پوچھا بیٹے جلسہ سنا سنا، رش بہت تھا، تھکم پیل ہوئی بعد میں. پھر تو گم نہیں ہوا، تو رستہ نہیں بھولا؟ کہتا امی کیا بات کر رہی ہو، میرا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں تھا، میرا ہاتھ. لاؤ لاؤ لاؤ، دو چھوڑ، جس کی مرضی ہے جو پرچی چاہو لے کر لاؤ. اللہ اعلان کہتا ہوں، جو پرچی ہے لے کر لاؤ، کوئی پرابلم نہیں. سمجھ گئے؟ ہر پرچی کا جواب دوں گا اور پورے احترام کے ساتھ دوں گا، یہ بھی ذہن رکھنا. عرض کر رہا تھا، توجہ ہے، اماں میں کیسے گم ہو سکتا تھا، میرا ہاتھ تو باپ کے ہاتھ میں تھا. اور جس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہو وہ رستہ، اب توجہ نہیں رہی، وہ رستہ وہ گم. اور جن کے ہاتھ خدا اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو وہ رستہ بھول سکتے ہیں، وہ گم ہو سکتے ہیں، وہ شارع ہدایت سے ہٹ سکتے ہیں. ایک ہمارے عالم دین کا نام لیا ہے کہ انہوں نے شور کوٹ میں فرمایا، تمام گدی نشین ایک طرف، جمالی کا یار ایک طرف، اعظم طارق تم جھنگوی کی روح کو لاج نہیں رکھی، کپڑے بھر بیٹھ کے دھو ورنہ بے آبرو ہو جاؤ گے. جھنگوی کی روح کی لاج رکھنے والا آج بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، ساری دنیا اس کے ساتھ مل جائے، اعظم طارق نہیں ملتا. میں آج کہتا ہوں قیامت کے دن میں اپنے کردار پر جھنگوی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا. میں شرمندہ تب ہوتا، میں شرمندہ تب ہوتا اگر آج میں نے صحابہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوتا، اگر آج میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میں شرمندہ ہوتا. بے آبرو وہ ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا جو جھنگوی کے مشن کو چھوڑ جائے. اور میں نے تو سب کچھ برداشت کی اسی کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے دیا ہے، اسی کے مشن کو. ہاں ٹھیک ہے، عراق میں فوج بھیجنے کی بات، پہلی بات تو یہ ہے، اب کیا کریں، دور ہی ایسا آ گیا ہے، بدگمانی غالب آتی ہے، صحیح بات پڑھ کر نہ سمجھ آتی ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر اخبار میں بیان آیا، اتنا تو ہر ایک میں آیا، عراق میں فوج بھیجی جائے عالم اسلام کے ادارے کے تحت، یہ لفظ سب اخبار میں آیا. لیکن چونکہ سمجھنا جو نہیں ہے، سمجھنا جو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے، ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. میں نے کہا اور آج بھی کہتا ہوں، عالم اسلام عراق کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے اور امریکہ سے کہے صدام کے تم دشمن تھے، صدام حکومت ختم ہو گئی، واپس چلے جاؤ، آج کے بعد عراق کا اختیار عالم اسلام کے ہاتھ میں دیا جائے، عالم اسلام کو دو. کسی اور کو خبر ہو نہ ہو، کوئی کہیں کا دورہ کرے گا تو کہیں کا دورہ کرے گا، ہم نے تو عراق کا دورہ کرایا ہے، خود نہیں گیا میں، بھیجا ہم نے وفد کو، جاؤ جا کر دیکھو عراق میں ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے. پھر وہ وفد گیا، اس نے جو آ کر حالات بتائے ہیں میں بیان کروں، تم رونے لگ جاؤ گے، کیا ہو رہا ہے سنیوں کے ساتھ، ان کی کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ایران کا شیعہ، امریکہ کا لیڈر آ کر وہاں جمع ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، دنوں پہ دن تھوکوں پہ گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ کا وفد مولانا شبیر سلوجی صاحب کی قیادت میں گیا، اس وفد نے جا کر $1 کروڑ مسلمانوں کے گھر گھر میں جا کر تقسیم کیے، روتے تھے، کہتے تھے تم تو رحمت کے فرشتے بن کر آئے ہو، ہمارا تو پوری دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تب میں نے کہا امریکی فوجوں کو بھگاؤ وہاں سے، اختیار عالم اسلام کے پاس آئے، اور جب عالم اسلام کے پاس اختیار ہو تو سب سے پہلے پاکستانی فوجوں کو بھیجا جائے. بات کو سمجھنا نہیں ہے. آزم تارک نے عراق فوج بھیجنے کی بات کر دی. اجے اخبار نے سرخی لگا دی. سرخی لگانا تو اخبار کی مرضی ہے، پورا بیان تو پڑھ لو، پورا بیان تو پڑھو. اجے امریکہ کی فوج ہے وہاں. میں نے یہ بھی کہا امریکہ کے زیر کنٹرول پاکستان کی فوج بھیجنا تو دور کی بات ہے، میں امریکہ کے زیر کنٹرول پاکستان کے کتے بھیجنے کو بھی تیار نہیں ہوں. میں امریکہ کے زیر کنٹرول پاکستان کے خنزیر بھیجنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہوں. پاکستانی فوج تو دور کی بات ہے، میں تو کتے بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. ہمارا کتا بھی اس بات سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ کسی امریکی کا غلام بن کر بھونکے، ہم کو ایسا کتا بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں. لفظ تھا میں نے کہا تھا عالم اسلام کے ادارے کے تحت، مگر کیا ہے، جو چاہو بنا لو، جو چاہو بنا لو. اور کسی کے پاس کوئی اعتراض ہے لاؤ، مجھے ادب سے احترام سے گفتگو کرنا آتا ہے. جس کے پاس قرائن ہے، جس کا موقف واضح اور کھلا ہو، جو سیاست کے داؤ پیچ کو جاننے کے باوجود اپنے نظریات پہ سودے بازی نہ کرے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا. لاؤ جو سوال ہے یہ بھی اجازت دیتا ہوں کھڑے ہو کے کر لو، فل اجازت دیتا ہوں کھڑے ہو کے کرو. جو سوال کرنا ہے پیار سے کرو، شاباش بھی دوں گا، کوئی طالب علم کرے گا انعام بھی دوں گا. نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سوال کہ وزیر داخلہ شیعہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے میں نے جمالی کو ووٹ دیا ہے، جس دن جمالی کو ووٹ دیا تھا اس دن وزیر داخلہ بنا ہی نہیں تھا. وزیر داخلہ مجھے تو نہیں پتا کہ آج میں ایک آدمی کے ساتھ چل رہا ہوں، کل اس کو ایک شیعہ بھی ووٹ دیتا ہے، مجھے علم غائب ہے. ایک بات، اور وہ کسی ایسی جماعت کا عہدیدار نہیں ہے جو جماعت مذہبی بنیادوں پر وجود میں آئی ہو اور یہ مطالبے کرتی پھر رہی ہو کہ صحابہ کے داغ نکالو یا زکات معاف کرو. اور پھر کیا میں نے اس کو مومن کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کو صاحب ایمان قرار دے دیا، میں نے اس کو اتحادی قرار دیا. میں تو آج بھی قومی اسمبلی میں آزاد منچوں پر بیٹھا ہوں، آج ہی بیٹھا ہوں، اور کہتا ہوں جو چاہو سوال کرو. اتنی جرت ہے کہ سوال کا جواب دینا جانتے ہیں اپنا، تو اگر اصلاح ہوگی تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار. ضلع نادم کے الیکشن پر ایک طرف سن لو، چلو یہی بات اچھی ہوگی، اسی فیصل صالح حیات کا بھائی ایک طرف تھا، ابھی ہم نے اس کے مقابلے میں سنی کہانی ڈیڑھ شیخ یعقوب کی حمایت کی. اگر وزیر داخلہ کا مجھے کوئی ڈر ہوتا یا لحاظ ہوتا تو میں اس کے بھائی کی حمایت کرتا یا مخالف کی حمایت کرتا. میں اس کی حمایت کرتا یا اس کے بھائی کی کرتا. کوئی لحاظ کوئی پاس ہوتا تو میں کہتا یار وزیر داخلہ ہے، وزیر داخلہ اس کے بھائی کو ووٹ دے دو. اس کے مقابلے میں سننی کو میں لایا اور میں خود ساتھ جا کر میں نے اس کے کاغذات داخل کرائے، ساتھ جا کر سننی کینڈیڈیٹ کو لایا، اور وہ 80% نہیں 100% جیت رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ جیت رہا ہے صدر کے پاس جا کر رو پڑا، الیکشن ملتوی کرا دیا. ہمارے الیکشن نہیں ہوئے کہ نتیجہ بالکل دیوار پر آ گیا تھا کہ شیخ یعقوب جیت رہا. اور میں نے کہا اٹھو اچھا سوال کرو، انعام بھی دوں گا. اس لیے کہ اگر میں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، میں اصلاح کے لیے تیار ہوں. میں کراچی میں حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متعظم العالی کے پاس آج سے 3 مہینے پہلے گیا، حضرت کے پاس بیٹھا، حضرت نے بات فرمائی. اور صاحب علم لوگ جانتے ہیں، صاحب علم جواب دوں گا، اس کا بھی جواب دوں گا، صاحب علم لوگ جانتے ہیں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب ہمارے موقف سے کلیتن اتفاق نہیں کرتے، جزون اتفاق کرتے ہیں. مجھے کہنے لگے بیٹا بیٹھو، تم سے ایک بات کہنی ہے، تم میرے بیٹے ہو. میں نے کہا جی حضرت. فرمانے لگے بیٹا سب علماء ایک طرف ہیں، سب مدرسوں والے ایک طرف ہیں، تم اکیلے ایک طرف ہو. بیٹا تم اکیلے ایک طرف اچھے نہیں لگتے، ان علماء کے ساتھ مل جاؤ. میں تمہیں بڑا ہونے کے ناطے کہتا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، ایک چھوٹی سی عرض سن لیں، جن کے ساتھ آپ مجھے بٹھانا چاہتے ہیں ان سے نہ میرا اختلاف تھا نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوگا.
مگر حضرت وہاں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے جسے ہم نے 17 سال تک کافر کہا ہے, جس کے کافر کہنے کے جرم میں گولیاں کھائی ہیں, جس کو کافر کہتے ہوئے ہماری لیڈرشپ قبروں کے پتال میں اتری ہے, جس کو کافر کہنے کی وجہ سے تختہ دار چمے, جس کو کافر کہنے کی وجہ سے ہم نے جیلیں بھری ہیں. حضرت اگر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہوگا ہماری قربانیاں غلط تھی, ہمارے شہیدوں کا لہو غلط تھا, ہمارے جنگی کی قربانی غلط تھی, اور جو ہمارے اسیر ہیں ان کے جذبات غلط ہیں, ہماری تقریریں غلط تھی, جو فتوے ہم نے سنائے ہیں وہ غلط تھے. 17 سال کی تاریخ میں پانی پھرتا ہے. اب فرمائیں. کہنے لگے بیٹا اب مجھے سمجھ میں آئی تمہارے موقف کی, اب وصیت کرتا ہوں مرتے مر جانا مگر ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. دوستوں بات سنو, بات کہنے کی بات ہے, آسان بات نہیں ہے. ہم ایک موقع پہ پیرا دے رہے ہیں, ہم نے ایک نظریے پہ جان کھوائی ہے, اور خدا کی قسم کھا کے دو اپنی بڑائی نہیں. غازی حق نواز شہید کو سن 2001 میں 28 فروری کو سزائے موت کال کوٹری میں بند تھا, تختہ دار پہ لٹکایا جانا تھا, مجھے اٹھا کے نظر بند, کار کو نظر بند. 27 فروری کا دن تھا, میرے پاس ایس ایس پی جھنگ, کئی علماء, ڈی آئی جی, یہ پیغام لے کر آئے, ابھی ہمارا فون پر رابطہ ہے, جیل میں سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ کر میری لیاقت بلوچ سے بات کرائی اور کئی لیڈروں سے بات کرائی. کہا وہ کہتے ہیں آدم تارک لکھ دے کہ ہم آج کے بعد ان کو مسلمان سمجھیں گے, ہم غازی حق نواز کی سزا کو, غازی حق نواز کو معاف کر دیتے ہیں, سزائے موت سے بچ جائے گا, آپ ایک قلم کے ساتھ لکھ کر دستخط کر دیں. میں نے کہا ان کو جواب دے دو اس عنوان پر تو میں بھی پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں, میرے بچے بھی پھانسی چڑھ جائیں میں پھانسی کے پھندے کو چون سکتا ہوں, مگر میں اپنے جھنگوی اور قاسمی اور فاروقی کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا. اور میرے مہربان تو کہتا ہے جھنگوی کے سامنے بے آبرو ہوگے, یہ تو آسن خبراں پوسن خبراں, ایک دن قیامت کا آنے دو, قیامت کا دن آنے دو. یہ میرے بھائی نے سوال کیا ہے, آپ نے جیل سے یہ بیان دیا تھا میرا ووٹ مولانا فضل الرحمان کی امانت ہے, پھر امانت میں خیانت کیوں کی؟ یہ بیان تو اگرچہ میرا نہیں تھا لیکن ہاں میں نے مولانا فضل الرحمان کو جیل سے خط لکھا کہ میں وزارت عظمیٰ کا ووٹ آپ کو دوں گا. خط لکھا, دستخط کیے, اپنے لیٹر پیڈ پہ خط لکھا. پھر میں رہا ہوا, میں باہر آیا, مجھے ساتھیوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے باہر کیا ہوتا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے باہر؟ میں نے کہا میں تو اندر ہوں, مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہاں تو غلام حسین نجفی کو اسٹیج پہ بٹھا کر ووٹ مانگے گئے ہیں, یہاں تو وہ ان کو اپنی صفوں میں لے کر ان کو سیٹیں دے رہے ہیں, صوبہ سرحد میں ان کو سیٹیں دے رہے ہیں, وہاں کیا آپ بھی اپنا ووٹ دے کر اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں خط تو لکھ چکا ہوں, آؤ مشورہ کرو. پھر ہم نے بھی مشورہ کیا, فیصلہ کیا کہ نہیں, حالات وہ نہیں ہے جو میں جیل میں سمجھتا تھا. چنانچہ میں نے کہا کہ نہیں حالات وہ نہیں ہے, اس لیے میں نے خط ضرور لکھا, میں آج بھی کہتا ہوں خط لکھا ہے, لیکن ہماری جماعت نے فیصلہ کیا ہم جماعت کی پالیسی کے پابند ہیں. اور کیسے پابند ہیں یہ بھی سنو. مولانا فضل الرحمان صاحب میری بھوک ہڑتال ختم کرانے گئے, میں نے کہا حضرت آج 8 تاریخ ہے, 12 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق میری رہائی ہونا ہے, آپ باہر جا کر اتنا بتا دیں کہ مولانا اعظم طارق کس حالت میں ہے, اور یہ رپورٹیں ہیں ڈاکٹروں کی, ہارٹ اٹیک پر مجھ پر حملہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اگر مزید چند دن بھوک ہڑتال رہی تو اس کی جان کا خطرہ ہے, ہائی کورٹ مجھے چھوڑ رہا ہے, پریس کانفرنس کر دیں. آپ نے فرمایا میں آ گیا ہوں, میری عزت کا سوال ہے. میں نے کہا حضرت میں تو آپ کی عزت کا پاس کرتے ہوئے بھوک ہڑتال ختم کر دوں گا, مگر جگہ جگہ میری جماعت آپ سے سوال کرے گی کہ مولانا رہا نہیں ہوئے, اگر میں رہا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بات پھر یہی ہوا, نہ ہو سکا. اگلی بات مولانا نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, میں نے کہا جی. فرمایا تیرے پاس تیرے پاس وفاق کی سند ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں ممتاز درجے میں وفاق کے امتحان پاس کیا ہے, اور اب تو میں نے جیل سے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے بھی کر لیا ہے, میں نے بی اے بھی کر لیا پنجاب یونیورسٹی سے, میں دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑوں گا, خدا گواہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں دونوں سیٹیں ہم تمہیں دیں گے, دونوں سیٹوں پر تم امیدوار ہوگے, ہم تمہاری حمایت کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا, وہ جیل میں وعدہ کر کے آئے, باہر آئے, دونوں سیٹوں پر ہمارا مقابلہ کیا گیا. میں کیا کہوں, جیل میں انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا. جب ہم نے پوچھا یہ کیا, تو انہوں نے کہا جماعت نہیں مانی, تو میں بھی کہتا ہوں جماعت نہیں مانی. اس میں کیا مسئلہ, وہ بھی قابل احترام ہے, میں بھی قابل نفرت, جماعت نہیں مانی, انہوں نے بات رکھی ہوگی اخلاص سے, مجلس نے نہیں مانی ہوگی. میں نے رکھی اخلاص میں, جماعت نے نہیں مانی, یہ کوئی بات نہیں ہے. لا اور سوال کہنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات, لو جی آف لیگ کی تو صدر پاکستان ہے, صدر نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یاد رکھو طالبان کو شہید کیا ہے, آپ آف لیگ میں شامل کیوں ہوئے؟ پہلی بات, میں آج تک آف لیگ میں شامل نہیں ہوا ہوں. میں آزاد حیثیت میں بیٹھا ہوں اور میں ملت اسلامیہ کا کنوینر ہوں. ایک بات, اور دوسری بات سنو, دوسری بات یہ سنو, اگر ایک ووٹ دینا جرم ہے تو کاف لیگ کے سینیٹروں کو, کس کو, مشاہد حسین کو, وسیم سجاد کو, طاہرہ لطیف کو, سینٹ میں مجلس عمل نے 70 ووٹ وسیم سجاد کو دیے, 70 مشاہد حسین کو دیے, 70 طاہرہ لطیف کو دیے, کل 210 دیے. ایک ووٹ تو ناجائز ہے, 210 جائز ہے. کاف لیگ کے لیے آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کن سے ہو رہے ہیں؟ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے تھے, یہ تو بلوچستان کے مسئلے پر دوستو مذاکرات ناکام ہو گئے, ورنہ ڈپٹی وزیر اعظم اور سپیکر تو پکے تھے. وزیر اعظم جمالی ہوتا, ڈپٹی سپیکر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے, نہ ڈپٹی وزیر اعظم وہ ہوتے, سپیکر لیاقت بلوچ ہوتا, پھر کاف لیگ ناتی دھوتی ہوتی, پھر ناتی دھوتی ہوتی بھائی, چونکہ یہ ساتھ مل گئے ہوتے, پھر کاف لیگ پاک صاف مطہر منظم. چونکہ ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, اب یہ مذاکرات, میں نہیں سمجھتا یہ کون سا چشمہ صافی ہے. اگر مذاکرات کامیاب تو راتوں رات پاک, ناکامیاب تو راتوں رات نفاق. کہنا آسان ہے, میں تو وہ مسودہ بھی لایا ہوں جو کل اخباروں میں چھپ چکا ہے, میرے پاس ہے. 7 نکات پیش کیے مجلس عمل نے, یہ انگریزی والے مسودہ تھے. وہاں سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نے مجھے بلایا تھا جمعہ کے دن, ہم 7 تھے اپنی اپنی جماعتوں کے لیڈر. انہوں نے کہا یہ ہمارا ہوا ہے آج کل اخباروں میں چھپ گیا. یہ انگلش کم سوچا ہے, 7 نکات پر انہوں نے حکومت سے مذاکرات کی ہے کہ ہمارے 7 نکات مان لو. ان 7 نکات میں ایک بھی اسلام کا نقطہ نہیں ہے. آپ کل کے اخبار پڑھ لیں, اسلام کی ایک بھی بات نہیں ہے. بتائیں کوئی اسلام کی بات ہو, کل کے اخبار ہی پڑھ لینا. پھر آپ 58 بھی ختم کر دو, ٹھیک ہے جی, وردی اتار دو, ٹھیک ہے جی, پولیس کا سب کا نظام لے آؤ, ٹھیک ہے جی, ججوں کے جو اپنے توسیع کی گئی ہے وہ کم کر دو. 7 مطالبے ہیں, ایک بھی مطالبہ اسلام کا نہیں ہے. آدم تارک ہے اکیلا, مگر قومی اسمبلی میں شریعت بل پیش کر چکا ہے. اکیلا پوری گورنمنٹ پارٹی کو تسلیم کرایا کہ وہ اس بل کی حمایت کرے گی. یہ ہے وہ مسودہ میرے پاس, یہ 7 نکات ہیں انگلش میں لکھے ہوئے, دستخط ہوئے ہوئے, دستخط ہوئے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا جمعہ کی چھٹی کا مطالبہ لکھو, پھر انہوں نے کہا نہیں یار بس, انہوں نے کہا چلو جمعہ کی چھٹی کو چھوڑو, بس یہی مطالبہ ٹھیک ہے. یہاں تو ایک بھی اسلام کی بات نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ سیاسی ڈائل آ گیا. اگر آج یہ مطالبات تسلیم کر لیے جائیں, اچھا چل سر, آج اس میں یہ بھی لکھا ہے پرویز مشرف 1 سال نہیں 13 مہینے اور مدینہ اتارے. اگر صلح ہو جائے پرویز مشرف سے, پھر 13 مہینے وردی جائز ہوگی, پھر طالبان کا دشمن پرویز مشرف قبول ہوگا. 58(2)(b) کے تحت اسمبلی نہ توڑے, پھر طالبان کا دشمن نہیں دوست بن گیا. اگر ان کے 7 مطالبات مان لیے جائیں, پھر ان 7 مطالبات میں ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ طالبان سے غداری کی معافی مانگو, ایک جگہ بھی نہیں ہے, ایک جگہ بھی نہیں ہے. کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں ان باتوں میں پڑھتا نہیں, میں کہتا ہوں مذاکرات ہیں, سیاستدانوں کو حق ہے وہ جو چاہے کریں, لیکن ہمارے سامنے ہر چیز ہے. سرکاری پارٹی کو وزیر اعظم کی موجودگی میں میں نے کہا میں نے شریعت بل پیش کیا ہے, تم بتاؤ تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ سب نے کہا ہمارا صدر چودھری شجاعت جواب دے گا. چودھری شجاعت نے کہا ہم شریعت بل کی حمایت کریں گے, مخالفت نہیں کریں گے. میں اکیلا ہوں, میں نے تو یہ کام کیا ہے, شریعت بل پیش کیا ہے, گورنمنٹ پارٹی کو اس پر آمادہ کیا ہے, کوشش کر رہا ہوں. اگر میں ساتھ رہوں تو پھر پرویز مشرف طالبان کا دشمن, یہودیوں کا ایجنٹ, امریکہ کا اہلکار. اگر پرویز مشرف وردی والے مسئلے پر 13 مہینے بعد وردی اتارنے کا وعدہ کر لے, پھر ساری چیزیں پاک صاف ناتا دھوتا تو یہ بتا, پھر سب ٹھیک ہے. اس طرح کی سیاست مجھے نہیں آتی کہ اگر کوئی میرا ساتھ مل جائے تو پاک صاف, اگر کوئی میرا مخالف ہو. میں پرویز مشرف کا وکیل صفائی کیوں بنوں بھائی؟ میں کوئی صفائی کوئی نہیں دیتا. میں آج بھی کہتا ہوں 2 سال پہلے طالبان کے موقف پر جو ہمارا موقف تھا وہ آج بھی, میں آج بھی کہتا ہوں طالبان کے ساتھ جاتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں طالبان حق سے. بھوک ہڑتال شرن کیسی ہے؟ کیا خودکشی کے مترادف نہیں؟ چار دن کی یا مر گیا ہوں؟ اگر مر گیا ہوتا تو اعتراض کرتے نا. آپ جو کہتے ہیں ہمارے مطالبے میں مانیں گے تو ہم جان دے دیں گے, وہ جو آپ کہتے ہیں جان دے دیں گے وہ خودکشی نہیں ہوتی. آپ جو کہتے ہیں ہم جلوس نکال رہے ہیں, مطالبات پورے کرو ورنہ اس وقت خودکشی نہیں ہوتی. خودکشی ہوتی میں مر گیا ہوتا پھر یہ اعتراض کرتے. میں نے مولا فضل الرحمان سے کہا تھا 40 دن ہو گئے ہیں, میں 40 دن اور نکال سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. اپنی بات نہیں کرتا, 15 دن ہو گئے تھے بھوک ہڑتال کو, سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں تھی. خدا کی قسم ڈاکٹر حیران تھے, کہنے لگے تھے آپ کا تو بلڈ پریشر ہی لو نہیں ہو رہا, بلڈ پریشر ہی لو نہیں ہو رہا. میں نے کہا کہنے کیا جاتے ہو؟ کہتے بلڈ پریشر لو ہوگا تو اوپر والے پریشان ہوں گے. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے ہم کیا بتائیں. پھر میں نے ڈاکٹر کی منت کی, میں نے کہا بلڈ پریشر لو کرنے والی گولیاں کھوا دے. اور کہنے لگا بھوکے ہو, اگر گولی کھاؤ گے زہر بن جائے گی. نہ کوئی زہر بن گئی, گولیاں منگوائی وہ کھائی تب بلڈ پریشر لو ہویا, بلڈ پریشر ہی لو نہیں ہو رہا. یہ کوئی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اور میں تو کہتا ہوں آؤ اسی پر, میں نے کئی مرتبہ حکومت کو کہا سچ حق جھوٹ, سچ کیا ہے حق باطل کیا ہے, دونوں لیڈروں کو اندر کر دو, کھانے پینے کا سامان بند کر دو, جو سچا ہے زندہ رہے گا, جو جھوٹا ہے مر جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء.
بھائی یہ دعائے مغفرت کرنی ہے حاجی فتح محمد صاحب چلی اجاز صاحب کی والدہ اور ماسٹر ادری صاحب کے بھائی اباب کے لیے مغفرت کی.
اب بھائی سارے بیٹھ جاؤ, اگر تقریر جس کو اچھی لگی ہے وہ بیٹھ جائے, جس کو اچھی نہیں لگی وہ چلا جائے. دعا تو بیٹھ کر ہوگی, درشی پڑے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے الہ العالمین ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول منظور فرما. اے اللہ ہمیشہ حق پر قائم دائم رکھ, اہل حق کے ساتھ زندہ رکھ. یا اللہ الحقنا بالصالحین, موت آئے تو صالحین کے اندر ہمارا شمار فرما. یا اللہ صحابہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, اپنی الوہیت اور اپنی کبریائی یا اللہ ہر دور میں ہر وقت ہر حال میں زبان پر بیان کرنے اور دل میں اس کے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین جو بے نماز ہیں ان کو نمازوں کی توفیق عطا فرما, جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما. تمام مسلمانوں کی جائز حاجات نیک تمناؤں عارضوں کو پورا فرما. زندہ رہے تو اسلام پر قائم دائم رکھ, موت آئے خاتمہ ایمان پر شہادت کی شکل میں فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص شہداء ناموس صحابہ ان کے درجات بلند فرما, اسیران ناموس صحابہ کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. جن ساتھیوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا, کوشش کی, محنت کی, ان کی محنتوں کو, کوششوں کو قبول و منظور فرما.